وہ آخرت کی باتوں کو اپنے دل سے عقیدہ رکھتا ہے، اسی لیے برائی اس سے سرزد نہیں ہوتی۔ آج کی دنیا جو 6 بلین پر پاپولیشن کو کراس کر چکی ہے، اس دنیا کے لیے وہ کون سا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے ہاتھوں سے ہونے والے کرائمز کو، برائیوں کو روک سکے؟ اسلام اس بات کا قائل ہے، انسان کا عمل فکر کا مرہون منت، انسان جو بھی کرتا ہے اسے فکر کے بعد ہی کرتا ہے، عمل حقیقت میں فکر کا نتیجہ ہے۔ اگر تصحیح فکر ہو جائے گی تو خود بخود عمل کی تصحیح ہو جائے گی، اگر تھنکنگ کو، تھاٹس کو کریکٹ کیا جائے اس کے کیریکٹر کو خود بخود کریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کل کی پوری مجلس کا خلاصہ یہاں تک تھا، آج ہم یہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج جس چیز پر میں فوکس کر رہا ہوں وہ بھی بہت اہم ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ دنیا ہے۔ ابھی ہمارے کرم فرما نے کہا کہ کیا اسلام پروگریس کے خلاف ہے؟ ہمیشہ مولا کائنات نے دنیا کے خلاف کہا ہے، علماء کرام بھی جب بھی بحث کرتے ہیں اسی طرح سے بحث کرتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ آپ جب اسلام کے فقہ کو پڑھیے، ایک واسٹ ایریا ہے جس کا نام ہے معاملات۔ اور سال گزشتہ میں نے انہی 10 مجلسوں میں اسلامک اکنامی کے عنوان پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اسلام جس خطرے کو محسوس کرتا ہے انسان کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کا اٹیچمنٹ، اس دنیا سے انسلاخ منسلک اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا جو آنے والی ہے اس کو بھلا ڈالتے ہیں۔ اور یہ ڈینجرس پوائنٹ ہے، اور اس کو وارن کرنے والا کوئی نہ کوئی ضروری ہے۔ کوئی راستے کو بتائیں، جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہے یہ راستہ تمہارا صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسلام اپنے فالوورز کو حکم دیتا ہے کہ وہ عبادت کرے، بلکہ مقصد حیات عبادت قرار دیتا ہے۔ مقصد حیات عیش و عشرت نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں اتنا امبیلنس ہے، اتنا تعادل ہے، اتنے ویریشن ہے، جس کا تصور آپ اور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ 10% دنیا کے لوگ مرفہ الحال ہیں، اچھی حالت میں ہیں۔ 90% دنیا کے لوگ مزری میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور یہ بہت بڑا پروپورشن ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا پروپورشن تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، 2 کنٹری کافی ہیں، انڈیا اور چائنا۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سب سے پہلے ایک ایسی حکومت ہے جو عادل ہو۔ جب تک کہ عادل کی حکومت نہیں ہوگی، جسٹ کی حکومت نہیں ہوگی، جب تک کہ سسٹم کو چینج نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ باتیں رہیں گی۔ اسی لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ
محمد سرور
نہیں آ پائیں گے تو اس طرح سے اعلان ہوتا رہے گا مجلس آپ کی ختم ہو جائے گی سلوار کے لیے سلوار کریں محمد والے بار امام کے سلسلے میں جو مشہور حدیث ہے جس کو جمعہ کے خطبے میں ہمیشہ خطیب عالم تذکرہ کرتا ہے، یملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، مشہور حدیث ہے حضور کی، میرا آخری برزن میرا ہم نام ہوگا اور وہ کیا ہوگا، وہ دنیا میں جبکہ دنیا ظلم سے بھری ہوگی وہ جسٹس اور ایکویٹی سے دنیا کو بدل دے گا، دنیا میں عدالت لائے گا۔ اور خوبصورت حدیث ہے یہ، اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یملا الاسلام وہ اسلام کو بھر دے گا، بلکہ حدیث ہے یملا الارض قسطا وعدلا، عدالت اور انصاف کو بھرے گا، اس لیے کہ عدالت ہی اسلام ہے۔ سلوات پڑھیے محمد والے جسٹس ہی اسلام ہے، اور انصاف اسلام میں، اسی لیے ہمارے ہاں عقیدے میں عدالت شرط ہے، ہم نے اصول میں رکھ دیا ہے عدالت کو۔ تو دنیا میں تعادل نہیں ہے، دنیا میں انجسٹس ہے، کرولٹی ہے، ظلم ہے، زبردستی ہے، جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اسنیچ کر لیتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا، اور اسلام یہ کہتا ہے نا ہر چیز کھا لینے کا نام انسان نہیں ہے، حیوان بھی وہی گھاس کھاتا ہے جو اس کے لیے ذرا نہ دے، جو گائے کھاتی ہے وہ کتا نہیں کھاتا، غذا الگ الگ ہے، لیکن انسان ایک عجیب ہے ہر ایک کا کھا جاتا، اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ چیز، قرآن کہتا ہے انما یاکلون النار، وہ کھاتے نہیں ہیں آگ کھاتے ہیں، حقیقت میں یہ آگ ہے، نہیں معلوم ہے، نظر نہیں آتی، عارف اگر جس میں عرفان ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو کھا رہا ہے وہ آگ کھا رہا، اور بعض لوگ آگ بولتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، آگ دیکھتے ہیں، آگ سنتے ہیں، عبادت کے ذریعے سے انسان اس آگ سے دور ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اسلام نے انفرادی حیات میں، انڈیویژل لائف میں، مفہوم عبادت کو اتنا گہرائیوں سے مطالعہ کیا ہے، اتنی گہرے روٹ لائن کو بتایا ہے، گائیڈ لائن کو بتایا ہے، جس کے ذریعے سے انسان سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ حساس ہو جاتا ہے، اتنا سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کا لقمہ حرام تو نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت میں حرام کا اثر ہوگا۔ آپ کو ایک جملہ سناؤں گا، اور یہاں جا بمبئی کے لیے بہترین ہے حدیث، اسراف ایکسٹراویگنس اسلام میں حرام ہے، قرآن کہتا ہے کانو اخوان الشیاطین، اگر شیطان کا کوئی بھائی دیکھنا چاہتے ہو وہ اسراف کرنے والا۔ اچھا اسراف کی تعریف کیا ہے؟ حضرت امام فرماتے ہیں پانی کا گلاس پیا تھا، تھوڑا پانی باقی رہ گیا تھا، مولانا نے کہا اس کو پھینک دینا، دوسرا غور فرمایا آپ نے، یعنی پانی کا جو گلاس باقی ہے تھوڑا سا نیچے رہ گیا ہے اس کا پھینک دینا بھی اسراف ہے۔ کون سکھاتا ہے؟
دنیا مولانا یہ علماء تو بولتے ہی رہتے ہیں کہ عابد عبادت کرنے والا اتنا سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ آب پانی کا ایک قطرہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا مگر یہ قطرے کو میں بنا نہیں سکوں گا, اور اس پیاسے کو جو جنگل میں جا رہا ہے وہ قطرہ مل جائے تو شاید وہ آب حیات ہو جائے. تو وہ نہیں کوشش کرے گا کہ اتنا سا اسراف کرے. اگر ہم لوگ حیات چاہتے ہیں, اسلامی حیات ہو, دینی حیات ہو, وہ حیات اسلام ہی کے سائے میں ہو سکتی ہے, اپنے خیالات کے سائے میں نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اور یہ بات آج کی مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ نتیجہ میرے آپ کے سامنے جب آئے گا تو واضح طور پر آ جائے. اسلام جو دیکھتا ہے کہ انسان کا زندان میں چلے جانا, بہت سے لوگ پرندوں کو پنجروں میں رکھتے ہیں, بہرحال کہاں تک صحیح اللہ جانتا ہے, بہرحال عائد ہے. ایک تو قفس میں رکھنا, پنجرے میں رکھنا, کتنا ہی خوبصورت بنا دیجئے اس حیوان کے لیے وہ کیا اہمیت ہے. آپ نے سونے کے پنجرے میں رکھ دیا بہترین خوبصورت برڈ کو, اور بیچاری جانتی کیا کہ آپ نے کیا رکھا. خوبصورت پنجرا, قفس, اور ہاتھ میں کس کے. عجیب مثال تو یاد رکھ لیجیے اس چیز کو. میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے پنجرے میں ہوں, کس کے قفس میں ہوں, اور وہ قفس کس کے ہاتھ میں ہے. میری لائف, میرے افکار, میرے تصورات, میرے خیالات, میرا رہن سہن, سلیقہ کیا ہے میرا. اکثر جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ کہتے مولانا میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں. یہی خطرناک ہے یہ میں. جہاں سے انسان میں شروع کیا وہیں سے اس کا انحطاط شروع ہو گیا. اسلام عبادت سکھاتا ہے, یہ عبادت یہ سکھ یہ بات سکھاتی ہے کہ انسان اس میں کو ختم کر دے. اسی لیے کہا ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ہم کیوں بھائی, میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے عربی معلوم ہے, عربی قاعدہ معلوم ہے, عربی گرامر معلوم ہے, فرادہ نماز پڑھ رہا ہوں, رات میں پڑھ رہا ہوں, کمرے میں پڑھ رہا ہوں, اندھیرے میں پڑھ رہا ہوں, کوئی نہیں ہے. اس وقت مجھے کہنا چاہیے ایاک نعبد, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. کرنا نہیں کر سکتے تم, اس لیے کہ تمہارا وجود اکیلے نہیں رہ سکتا. تمہیں غذا کی ضرورت ہے, تو تمہارے سامنے ٹیبل میں جو دو لقمے ہیں, پیچھے دیکھو کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. اس پہ زمین نے کام کیا ہے, اس پہ آسمان نے کام کیا ہے, اس پہ چاند نے کام کیا ہے, اس پہ سورج نے کام کیا ہے, اس پہ بادل نے کام کیا ہے, اس پہ پانی نے کام کیا ہے, اس پہ کسان نے کام کیا ہے, اس پہ مزدور نے کام کیا ہے, اس پہ گھر میں لانے کے بعد دکاندار نے کام کیا ہے, گھر میں ماں نے روٹی ڈالی ہے. اتنے پیچھے ایک لقمے کے چیز تھی, اتنے افراد ہیں ایک لقمے کے پیچھے. میں سمجھ رہا ہوں میں لباس خرید کر کے پہن رہا ہوں, اس لباس کے پیچھے قافلہ ہے, ایک کاروان ہے انسانوں کا. تو انسان اکیلا جی ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ اکیلا جیے. اس لیے کہتا ہے پروردگار کھانا کھاتا ہوں, غذا کھاتا ہوں, میرے پیچھے ایک کاروان ہے. لباس پہنتا ہوں, میرے پیچھے ایک کاروان ہے. گھر میں رہتا ہوں, میرے پیچھے یہ کاروان ہے. یہ پورا کاروان تیری عبادت کر رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد اللہ علیہ وسلم. خطرناک کوشش یہ کیجیے کہ تھوڑا سا اسلام سمجھ میں آیا, فوراً ہی ہم نے ایک تاغا بنانا شروع کر دیا. مثال دوں آپ کو, کیٹرپلر, ککون, ریشم کا جو کیڑا ہے
شہتوت کے پتے کھا کے بڑھتا ہے. 21 دن 27 دن کھاتا ہی رہتا ہے, اور جتنا زیادہ کھایا اتنا ہی موٹا ہو جاتا ہے. اور اسی لیے کسان کیا کرتا, زیادہ کھلاتا تاکہ زیادہ موٹا ہو. اور جب تک وہ کیٹرپلر ہے, جب تک کہ وہ کیڑا ہے, آنکھیں بھی نہیں ہیں اس کی, صرف اس کو کھانا معلوم. جب پوری طرح کھا چکتا ہے تو اب وہ تھوکنے لگتا ہے. اب جو تھوکتا ہے اس کا اسپٹ ہے ریشم, بنانے لگتا ہے جالا. اس کو کہتے ہیں ککون, ابریشم, ککون بنا دیتا ہے. مولا نے کہا ہے اس دنیا سے کون محبت کرے, سب سے اچھی غذا شہد, وہ بھی مکھی کا سوکھ. ہائے ہائے ہائے, سب سے بہترین غذا شہد, وہ بھی مکھی کا تھوک. سب سے بہترین لباس سلک, وہ بھی مکھی. پڑھیے محمد والے محمد, وہ بھی کیڑے کا سوکھ. کیا انسان فخر کرے اس دنیا میں, کتنی تھرڈ کلاس چیز ہے. ہم لفظ سوکھ سے کیا کرتے ہیں. اور ذرا سا دور دور بات کی جس لیے کہ, لیکن یہاں پر عجیب دنیا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے, ککون بناتا ہے. میں آج کی مجلس کو چاہتا ہوں آپ لوگ اچھی طرح سے لے کے چلیے. درس ہے, بہترین درس ہے, اور میرے لیے درس. ڈینجرس پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑی چیز سمجھ میں آئی اور میں نے اسی میں جالا بنانا شروع کر دیا, آپریشن بنانا شروع کر دیا, اور میری دنیا ہی الگ ہو گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے, اس لیے کہ اس ریشم کے کیڑے کی دنیا وہی ککون ہے, وہی آپریشم ہے. اندر ہی سمجھتا ہے کہ میں نے بنا دیا. اور جتنا موٹا ہوا اتنا ہی زیادہ بڑا ککون بنائے گا. اس لیے کسان زیادہ کھلاتا ہے. دنیا ہم کو اسی طرح زیادہ کھلاتی ہے تاکہ ہم موٹے ہو جائیں. نکلنے کے لیے تکلیف ہو تو زیادہ کھانے والا کیڑا جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو آپ تتلی جس کو کہتے ہیں, یہ تتلی کا دوسرا فارم ہے. اور حقیقت میں حیات بھی اسی طرح سے ہے. جب تک کیٹرپلر ہے, جب تک کہ وہ کیڑا ہے, اس وقت تک نگاہ نہیں رکھتا, اس کی آنکھیں نہیں ہیں. وہ صرف سینسیٹیو جو ابھی سیکھا ہے ماں باپ سے, وہ انر گائیڈنس ہے جو اس کو گائیڈ کر رہی ہے, اس کے تحت وہ کام کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے ابریشم بنا لیا, 7 دن کے اندر اگر کسان نے ریشم نہیں نکالا تو اوپر کاٹ کر کاٹ دیتا ہے اور وہ تتلی بن کر کے اڑ جاتا ہے. کوئی 1 دن میں اڑتا ہے, کوئی 2 دن میں اڑتا ہے, کوئی 3 دن میں اڑتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس بھی قبر میں یہ زیارت کی مجلس کیوں ہوتی ہے, یہ 10ویں کی مجلس کیوں ہوتی ہے, یہ 40ویں کی مجلس کیوں ہوتی ہے, یہ دیسے کی مجلس کیوں ہوتی ہے, یہ سال کی مجلس کیوں ہوتی ہے. کوئی 1 دن میں اڑ جاتا ہے, کوئی 2 دن میں اڑ جاتا ہے, کوئی 10ویں دن اڑتا ہے. جتنا کھایا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مشکل ہے, بہت ہی مشکل مرحلہ. اور اس کو سمجھیے, عبادت کیا کرتی ہے. عبادت انسان کو زندہ میں جانے سے بچاتی ہے, ابریشن میں جانے سے بچاتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے گلے میں زنجیریں ہیں. قرآن اٹھائیے, کئی مقامات پہ قرآن زنجیروں کا تذکرہ کرتا ہے. سورہ یاسین, وفی آناکہم اغلالاً فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سداً ومن خلفہم سداً فاغشیناہم فہم لا یبصرون. کہاں تک ہیں؟ تھوڑی تک, تھوڑی تک. اذقان ذکن کہتے ہیں تھوڑی کو. یہاں تک زنجیریں ڈال دی گئی ہیں. جب ڈال دی گئی ہے تو نہ سامنے دیکھے گا, نہ دائنے دیکھے گا, نہ بائیں دیکھے گا. آج جا کر کے سوچیے, تکیے پہ لگائیے کہ میں کس زنجیر میں آ گیا ہوں, میں کس ککون کے اندر ہوں, میں کس فکر کے اندر ہوں. ہر ایک کی دنیا الگ ہے. باپ ایک الگ سوچ رہا ہے, ماں ایک الگ سوچ رہی ہے, بیٹا ایک الگ سوچ رہا ہے, بیٹی ایک الگ سوچ رہی ہے. ہر ایک کا ککون الگ الگ ہے. اسلام کہتا ہے اس کو کاٹ کر کے باہر آؤ. کاٹنے کا طریقہ عبادت ہے.
سلوار پڑھیے محمد والا نماز تو آیا نماز تو آئے ماشاءاللہ میرے پاس بہترین اپارٹمنٹ ہے بہترین زندگی ہے ایئر کنڈیشن اپارٹمنٹ ہے اور بہت ہی وسیع اپارٹمنٹ ہے میں وہاں چھوڑ کر یہاں کیوں آؤں کہ آؤ اس لیے آؤ تاکہ تمہارا غرور مٹے اس لیے آؤ کہ کسی غریب کے پیچھے تو ایک امیر کا سر ہے غریب کے پیر ہیں پروردگار یہ کیا تماشا ہے کہ یہی تو مزہ ہے یہ کسی جگہ سر نہیں جھکائے گا میرے نام سے جھکائے گا تو ذات پروردگار نے اس مرکز پہ لا کر کے بلایا بلا کر کے یہ کہا تو کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا میرے نام سے جھک جا جب تو میرے نام سے جھکے گا تو وہ تجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی سامنے کون ہوگا امیر ہو کے غریب چونکہ تو سامنے والے کی عبادت نہیں کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے سلوات پڑھیے محمد وآل محمد خصوصاً میرے نوجوانوں سے خواہش ہے کہ دیکھیے واٹ کائنڈ آف ککون وی آر ان کس طرح کے ابریشم میں ہم لوگ ہیں ہمارے ہی خیالات کے ابریشم میں ہمارے ہی افکارات کے ابریشم میں ہمارے ہی تصورات کے ککون میں اور اسلام کہتا کہ نہ الصلاۃ معراج المؤمن نماز مؤمن کی معراج ہے لیکن نماز شرط کے بغیر نہیں ہے تو بیکار وضو کے لیے 13 کنڈیشن میں نے بتایا لباس کی صفائی کا ہونا ضروری ہے 6 شرائط ہیں مصلی تک پہنچنے کے لیے قبلے کا رخ ہو بدن پاک ہو لباس پاک ہو لباس مباح ہو یہاں تک کہ اگر درزی کا پیسہ ادا نہیں کیا ہے تو اچھا بتا لیتا ہوں درزی سے شرٹ سلوایا تھا ادا نہیں کیا ہے اس کا پیسہ اور وہ راضی نہیں ہے تم رات رات بھر عبادت کرو تمہاری عبادت بیکار ہے اس لیے کہ اللہ وہ عبادت نہیں چاہتا جو تم چاہتے ہو اللہ وہ عبادت چاہتا ہے جو اس کو پسند ہے اس کی پسندیدہ عبادت عدالت ہے جسٹس ہے پہلے اس مزدور کی مزدوری کو ادا کرو جب ایک شرط کی مزدوری کے لیے کہا گیا جس نے دین کو دیا اسی لیے کہا ان کی مزدوری جب تک ادا نہیں ہوگی تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی سلوات پڑھی محمد وآل محمد عبادت کیا عبادت کر لیا میں نے نا عبادت بھی بہت اس لیے کہ عابد سینسٹیو ہوتا ہے اس کے کان بھی بہت تیز ہیں اس کی آنکھیں بھی بہت تیز ہیں اس کی زبان بھی بہت تیز ہے وہ بولتا ہے تو کم بولتا ہے لیکن جب بولتا ہے تو کھری بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یغفر لکم ذنوبکم فیصلح لکم اعمالکم بات کہو تو کھری کھری کہو سیدھی سیدھی کہو اور گو نو ڈونٹ ایور گو انڈر دا بشز کبھی کبھی بات کرتے ہوئے گھما 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 کے یہ چکر میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے تم آئینہ بن جاؤ اگر آپ ہی تو ہو تو غیبت کرو نہیں مومن کے سامنے آئینہ بن جاؤ بتاؤ اس کی خرابیاں کیا ہیں اور اس سے بھی خواہش کرو کہ میری خرابیاں بتا دو سلوات پڑھیے محمد وآل محمد جی اصلاح معراج المؤمن تتلی اڑ جاتی ہیں اور چیڑا نہیں اڑتا تو جب تک کاٹ کر کے ہم اڑنا نہیں سیکھیں گے تو کل کی نماز اگر ہم 37,000 فیٹ اوپر تھے تو آج کی نماز کے بعد 39,000 ہونا چاہیے ہاں پھر آئندہ نماز کیسے ہونا چاہیے ایک دن اور روز بڑھنا چاہیے لیکن کیا ہو رہا زگ زیگ کیا زگ زیگ معلوم ہے کہ آپ نے اگر عبادت کو جیسے کہ شرط بتائی گئی ہے نہیں کی تو آپ نیچے آ گئے پھر کوشش کی پھر اوپر تو اس منزل پہ پہنچے ہی نہیں اسی لیے مولانا نے کیا کہا
قوِ علا خدمتك جوانه واشدد على العزيمة جواره وعبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين. پروردگارا میں تیزی سے آنا چاہتا ہوں, کہاں تک آنا چاہتا ہوں, سابقین سے ملنا چاہتا ہوں. 1400 سال کا فاصلہ ہے لیکن ایمان پرواز کر کے سلمان بنا دیتا. سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آئیے عبادتوں کی شرائط اسی وقت انسان ادا کرتا ہے جبکہ وہ بندہ ہوتا ہے اللہ کا. اب تو مثال پیش کرو, قرآن دیکھیے. حضرت سلیمان, مولانا اپنے خطبے میں فرمائے اگر کسی کو جینے کا حق تھا, سلیمان ابن داؤد, کیوں خدا نے حق کی حکومت ان کے ہاتھ میں دی. حق کی حکومت جہاں پر پیغمبر حکومت کر رہا ہے, ظلم کا تصور ہی نہیں ہے. اگر حقیقت میں جینے کا کسی کو حق تھا تو ان کو, جب وہ نہ رہے تو ہم کیا رہے. کون سے سلیمان؟ قرآن نقل کرتا ہے قصے کو, اور قرآن میں 286 قصے ہیں. اور یہ قصوں کے فلسفے کی طرف توجہ کیجیے, قرآن قصے کی کہانی کی کتاب نہیں. ہر قصے کے پیچھے فلسفی ہے. ایک نماز ہے, اس کا نام ہے نماز غفائلہ, مغرب عشاء کے درمیان. خود میرے نوجوان بچے عبادت کریں تو بہت اچھا ہے, بڑے تو کرتے ہی رہتے ہیں. عبادت کا لطف جوانی میں. نماز غفیلہ کے لیے روایت میں ہے کہ اگر کوئی پڑھنے لگے تو بعید نہیں ہے کہ اس کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کن فیکون ہوگا, یعنی وہ پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو, اس نے ارادہ کیا ہو گیا. حقیقت ہے, اب پرکھ کے دیکھ لیجیے, کیجیے. اور ایک دو دن نہیں, زندگی میں آ کے شروع کر دیں. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے مغرب اور عشاء کے درمیان والی نماز ہے, نماز ہے غفیلہ. غفیلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت کا نام ہے وقت غفلت. اس غفلت سے بچنے کے لیے نماز غفیلہ. معصوم فرماتے ہیں کہ اس نماز کا پڑھنے والا سورۃ الجنہ, خدا اس کو جنت وراثت میں دے گا. انہیں جنت دے گا نہیں, وراثت میں دے گا. تو انہیں وہ جنت کا وارث. سورہ الحمد کے بعد آیت ہے, یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت ہے, وَذَنُّوا اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں, یہ کیا کیا؟ اندھیرے میں پہنچے, پروردگار میں نے غلطی کی, معاف کر دی. انی کنت من الظالمین, دعا کر رہے ہیں سمندر کی اندر مچھلی کے پیٹ میں, اندھیرے ہی اندھیرے وہاں پر, پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو بخش دے. آواز کیا قدرت آئی, فاستجبنا لہ. ہاں ہے میرے ساتھ, آپ لوگ ذرا فضیلت کا چھیٹا بھی سن لیجیے, سلوا کر لیجیے. عربی زبان بڑی مزیدار زبان, اس کو سیکھیے. عربی زبان میں جیسے تمام زبانوں میں کنجنکشنز ہوتے ہیں جس کو حروف عطف کہتے ہیں. انگلش میں اے این ڈی آئی این او آر آر, دو سینٹنس کو ملانا ہو تو اینڈ کر دیتے ہیں, او آر کرتے ہیں. اردو میں اور یا پھر اس طرح کی جملے الفاظ ہیں. عربی میں 10 ہیں, اگر 10 کو بنانے لگو تو پھر کئی میں جس سے نہیں چاہیے, صرف 3 بتاؤں گا. پہلا جو ہے واو ہے, واو زبر واو. جاءنی زیدن, میرے پاس زید آیا, وہ امر زید آیا اور اس کے پیچھے پیچھے یا اس کے ساتھ واو معیت تم لے لے, ساتھ ساتھ کون آیا؟ امر آیا. اگر میں نے کہا جاءنی زیدن ثم امر, عربی یہ کے معنی کیا ہے؟ زائد آیا پھر مدت کے بعد پھر امر آیا, تو وہ مدت ہو سکتی ہے ایک منٹ ہو یا ایک سال. اب آئیے جانی زائد فعمر فعمر, جانی زائد
فا امرن کے معنی کیا ہے؟ فا کے زید آیا، زید کے پیچھے پیچھے ہی امر آیا، فا کے معنی ہے. شاید اسی لیے حضور نے کہا من کنت مولا، سلام پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہاں پر حضرت یونس کہہ رہے ہیں ظلم تو کیا ہے، انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے گناہ کیا، میں ظالمین میں سدا. اس کے بعد چاہتا تھا قرآن فاستجبنا، یعنی ان کی دعا میں خدا کے جواب میں، ادھر جب دعا ختم ہوئی ادھر جواب ملا. فاطمہ نے ابھی کیا سیکھا تھا آپ نے، ادھر جواب، ادھر سوال ہوا فاستجبنا، ہم نے فوراً اس کا جواب دیا. ادھر سوال کیا یونس نے، اللہ یہ نمازی ایسی ہے، ادھر آپ سوال کریں گے فاستجبنا، ہم نے فوراً اس کا جواب دیا. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، میں ہم نے اس کو نجات دی اس کے غم سے. اس کے بعد کیا ہے جملہ، یہ ہو گئی تاریخ. فلسفہ تاریخ کیا ہے؟ فلسفہ تاریخ یہ ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح سے مومنین کو نجات دیتے رہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تاریخ اس کا فلسفہ، اسی طرح سے عبادت اور اس کا فلسفہ. تو دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت یاد ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَائِبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اس کے بعد دعا ہے اللہم انی اسالک بمفاتیح الغیب الذی لا یعلمها الا انت، پروردگارا اس مفاتیح غیب کے واسطے سے جس کو سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا میں سوال کرتا ہوں. اب اس سوال کے بعد کیوں نہیں دے گا خدا؟ تو عبادت کیجیے کاہے کے لیے، انسان سنسٹیو بنے، حساس بنے، کسی کا مال تو نہیں کھا رہا ہوں، کسی کا تو نہیں لوٹ رہا ہوں. حضرت سلیمان جا رہے ہیں، قرآن کا قصہ، ایک مرتبہ چونٹیوں کے سردار نے کہا چلو بلوں میں، ولا یحتمن یعنی تمہارے جنود سلیمان تمہیں پیروں تلے روند نہ ڈالے، مجھے اس کے کہنے پہ تعجب نہیں ہے، مجھے سلیمان کے سننے پہ کہتے ہو. اگر مائکروسکوپ اور اس کی مائک بنایا جائے اور چونٹی کے سامنے رکھا جائے تب بھی آواز نہیں آئے گی. اے سلیمان تو کتنا حساس تھا، چونٹی کے دل میں گزرنے والے. اب سمجھیے اللہ کی طرف سے جو حاکم ہوتا ہے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہ کی طرف سے جو حاکم ہوتا ہے وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ چونٹی کے گزرنے والے دل میں گزرنے والے خیالات سے وہ آگاہ ہو جاتا ہے اور چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتا. میں نے کہا تھا کہ جملہ سنیے، مولا نے کہا سیون ہیون کی، سیون ہیون کے ڈومین، سات اقلیم کی حکومت میرے ہاتھ میں دے دی جائے اور چونٹی کے منہ میں سے جو دانا ہے ظلم سے نکالنے کے لیے کہا جائے، علی وہ پوری حکومت کو ٹھکرا دے گا لیکن یہ ظلم کا کام نہیں کرے گا. یا علی، کیا ہے عبادت؟ فلسفہ عبادت یہ نہیں کہ سجدے کریں. مولانا وہ پرائیویٹ میرا مسئلہ، میں بھائی سے نہیں بات کرتا، وہ میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے، میں بہن سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ میری چھوٹی بہن اور مجھ سے میرا چھوٹا بھائی وہ مجھ سے لڑتا ہے، میرے ساتھ بات نہیں کرتا۔ ارے تم تو بڑے ہو، تم تو بڑپن بتاؤ، تم چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے کیسے ہو گئے؟ عبادت میں انسان اتنا وسیع ہو جاتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جاتا ہی نہیں۔ حدیث سنانے جا رہا ہوں، مولا فرماتے چھٹے امام کا قول ہے، دع المرا ولو کنت محقا، دع المرا، چھوٹی چھوٹی جنگوں کو چھوڑ دو حالانکہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مسجد میں آنے والوں، برادران، میں خواہش کرتا ہوں آپ سے، آج کی مجلس یاد رکھ لیجیے، عبادت انسان کو ککون سے باہر کر دیتی ہے، کیا کیپلر سے کیا بنا دیتی ہے، وہ تتلی بنا دیتی ہے، اور آنکھ بھی رکھتا ہے، وسیع بھی ہو جاتا ہے، جس طرف چاہے رخ کرے۔ اب وہ اڑتی ہے تو صرف پھولوں کے پاس جاتی ہے، کانٹوں کے پاس نہیں جاتی۔ سلامات پڑھیے محمد آل محمد۔ انسان عبادت کرتے ہوئے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو دنیا کی گندگیوں سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا، وہ صرف اس دنیا سے اتنا ہی استفادہ کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت، جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تجارت میں ہمارے پاس اصول، اگر اسلامی گورنمنٹ ہے، میں نے بتایا تھا سارے گزشتہ، اصول یہ ہے کہ اتنا ہی فائدہ لو جتنا تمہاری ضرورت کا ہے۔ اللہ اکبر، سب مشکل ہے نا ابھی، انشاءاللہ جب مولا آئیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اجل اللہ تعالی فرجہ، کہنا بہت آسان ہے لیکن آپ جا کر کے تکیے پہ سر لگائیے، سوچئے کہ آیا میں تیار ہوں، آیا میرا گھر تیار ہے، آیا میرا ضمیر تیار ہے، آ میرے بیوی بچے تیار ہیں، مولوی صاحب کو دعوت دی تو کہا بینک دن کو ہٹا دو، یہ نظر پڑے گی تکلیف ہوگی، ہاں مولانا تو ایک چھوٹے مولانا کو دعوت دی تو کہا کہ نہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور قرآن جس پہ گرد ہے ذرا صاف کر کے سامنے رکھ دو، جو چیزیں ان کو پسند ہیں سامنے رہیں۔ ایک چھوٹا مولوی، اور اگر کوئی آپ کے پاس ایک مجتہد آ جائے، آپ کہیں گے ٹی وی بھی ہٹا دو، کیوں تکلیف ہو ان کو، ہے ہے۔ اب امام کے آنے کا انتظار کرنے والا کیا کیا ہٹانا ہے نہیں معلوم، آیا ہمارا گھر اس کے قابل ہے یا ہم کو گھر سے باہر نکل جائے۔ غور کریں آپ، کی غور کریں آپ، انسان کو عبادت اس مقام پر لاتی ہے جہاں پر انسان اتنا سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ حساس، اس کا دل ہے، وہ یتیم کی سسکیوں کو بھی سنتا ہے، بے کسوں کی پریشانیوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جب کبھی کسی غریب کا قصہ سنتا ہے وہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ عابد ہمیشہ باقی ہوتا ہے، روتا ہے۔ میں نے دیکھا آج کل کی دنیا رونے سے کمی، بالکل کم روتے ہیں آج کل ہم لوگ، رونا سیکھیے، مسلے پہ جائیے روئیے، میرا مولا لا فتا الا علی، ایسا شدید، لیکن رات میں قد مصل فی المحراب یقول یا دنیا الی اقبلتی وفی تماسی قد طلقت کے خلاصا لا رجعت فیہا، عیش کے قصیر، عمل کے حقیر، علی جیسے مار گزیدہ کی طرح تڑپ تڑپ کے مسلح پہ روتا ہے، ایسے جیسے آنسو برس رہے ہوں، یہی رونے والا جب میدان جہاد میں جاتا ہے تو کانہم بنیانم مرصوص، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، تو رونے سے دل بزدل نہیں ہوتا، جمع مرد ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے عبادت میں آنسو بہائیے، جب پہنچیے مالک یوم الدین، معصوم جب پہنچتے تھے ان کے شکم سے پکنے کی آواز آتی، جیسے غذا پک رہی ہو، پیر کانپ رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر میں آگ لگ چکی ہے مگر انہیں خبر نہیں ہے، پنڈلی میں تیر نکل رہا ہے پنڈلی سے مگر انہیں خبر نہیں ہے، بچہ کنویں میں گرا ہوا ہے مگر انہیں خبر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسے ہی مالک کہا پہنچ گئے۔ عبادت کو اس انداز میں ادا کیجئے جس انداز میں اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، روایت میں ہے کہ جب وضو کرتے تھے تو معصومین کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا. کیسے بھائی؟ اب یقین کر لیں، اگر بچے اپنے ٹیچر کے سامنے جاتے ہیں تو ڈرتے ہوئے زبان بھی کھلتی نہیں، اور اگر پرنسپل کے پاس جانا پڑے، اور اگر ایریا کا انسپیکٹر آ رہا ہو اور جب بتا لے ہوں تو اب کس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اس سے جو کائنات کا مالک ہے. اور حقیقت میں خشیت اس کے خوف سے نہیں ہے، اس کی ابہت سے ہے، اس کی ہیبت سے ہے. اس نے اتنا سب کچھ دے دیا اور اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. بس برادران عزیز، ایک ہی جملہ آج کا خلاصہ، خلاصہ یہ کہ انسان کو عبادت دنیا کی عبادت سے ہٹا کر آقا کی عبادت کرنا سکھا دیتی ہے، مالک کی عبادت کرنا سکھا دیتی ہے. ورنہ ہم لوگ گھر کے عابد ہیں، بیوی کے عابد ہیں، گاڑی کے عابد ہیں، مال کے عابد ہیں، دنیا کے بندے ہیں، لیکن عبادت ان تمام عبادتوں کو ہٹا کر اس کی عبادت سکھا دیتی ہے، جس کے بعد انسان آزاد ہی آزاد ہوتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ عبادت کو اس وقت بھی کرتا ہے جب کہ کل مرنے والا ہو، بلکہ ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ کے کرتا ہے. تاریخ کربلا میں لکھا ہوا ہے کہ شب عاشور اندر سے جیسے مکھیوں کے بن بنا شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے، عبادتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. شب عاشور کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ کیوں آ رہی ہے؟ معلوم ہے کل جا رہے ہیں. لیکن امام نے، دیکھیے یاد رکھ لیجیے، اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک اللہ سے عبادت کے لیے، دوسرے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، تیسرے فوج کی تیاری کے لیے. یہ پوروں کا خلاصہ ہے عبادت. تو معلوم ہوا نمازیں ہی عبادت نہیں، رشتہ داروں سے ملاقات بھی عبادت. رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس کی سیرتیں بہت سی کم ہو گئی ہیں. علماء سے خواہش کیجیے، اعتکاف کیجیے، دنیا سے ہٹ کر ذرا سجائیے اس گوشے میں بھی. اعتکاف کی حالت میں بھی حکم ہے کہ اگر کوئی مریض ہو تو تم عیادت کو جا سکتے ہو، اگر میت جا رہی ہو تو مشاہدہ کر سکتے ہو. اس لیے کہ یہ عبادت کے ساتھ وہ عبادت ہے جو ملائی گئی ہے. اگر یہ عبادت ہے، پہلو سے جنازہ گزر رہا ہے اور تم ایسے بے حس ہو کہ صرف سجدے میں گرے ہوئے ہو، اس سجدے کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اگر عبادت کر رہے ہو، تمہاری ماں بہن پریشان ہے اور اس کی پریشانی کا تمہیں لحاظ ہی نہیں ہے، تو تمہاری عبادت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. مولا نے اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کر کے بتایا کہ پہلا حصہ ذات پروردگار سے راز و نیاز کرنے کے لیے ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں سے ملاقات. مقاصد میں لکھا ہے کہ ہم نے ایسی عبادت جو شب عاشور کی تھی پھر کبھی نہیں دیکھی، نہ تاریخ میں اس سے پہلے کہیں ایسی عبادت تھی، نہ تاریخ میں اس کے بعد. اور ایسے عبادت کرنے والے، لیکن مولا کہتے ہیں جیسے ہی عبادت ختم ہوئی، ایک ایک خیمے کے قریب مولا جاتے تھے، بیٹھتے جاتے تھے، ایک ایک بی بی کی آواز سنتے تھے، ماں بچوں کو بٹھائے ہوئے کہتی رہتی تھی کہ دیکھو تم اپنی جانوں کو عزیز نہ کرنا. زینب نے کہا مامو جان پہ قربان ہو جانا، ام فروان نے کہا چچا پہ قربان ہونا. ایک گوشے سے مولا کے بہن کے رونے کی آواز تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، وہاں کوئی نہیں تھا. مولا سمجھ گئے بے کس ہے بیچاری، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. عباس جاؤ، دیکھو کیا بات ہے، ام کلثوم رو رہی ہے. عباس جاتے ہیں، شہزادی آپ کے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ عباس کل بھائی پر امتحان کا دن ہے، ہر ایک گودی کو خالی کر رہا ہے لیکن میرا کوئی نہیں. عباس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ شہزادی کل امتحان کا وقت آئے تو آپ مجھے اپنی طرف سے قربان کر دینا. غور فرمایا اور اس مجلس کو پھر آخر میں مصائب پڑھتے ہوئے بھی عبادت جذبات میں بہنے کا نام نہیں, عبادت عقلی میدان میں اپنے روح کے گھوڑے کو دوڑانے کا نام. یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ پسند ہے مجھے کرنا ہے, نہیں, میرے مولا کو کیا پسند ہے. شب عاشور تھی, ابو الفضل العباس تلوار کا سائیکل کر رہے تھے, تلوار کو تیز کر رہے تھے, سامنے مشعل تھی, چہرے سے غیظ و غضب کے آثار نمودار تھے. کون عباس؟ جس کے تذکرے کے ساتھ ایک بچی کا تذکرہ بھی آتا ہے, بلکہ یہ چچا بھتیجی ایسے ہیں کہ اس کے علم کے ساتھ ایک مشکیزہ بھی ہمیشہ لگا رہتا ہے تاکہ دنیا عباس کے ساتھ سکینہ کو نہ بھلا سکے. دور سے سکینہ نے دیکھا چچا کو غیظ آ گیا ہے, غصہ آ گیا ہے, بابا کے پاس آئی, بابا دیکھیے, بابا دیکھیے چچا کو غصہ آ گیا ہے. حسین نے دیکھا حقیقت میں یہ جلال ہو بہو علی کا جلال ہے. زینب کے پاس آئے, بہن یہ دیکھو خوب بہو علی بنا ہوا ہے, اب ضرورت ثانیہ زہرا کی ہے, تم جاؤ جا کر کے عباس کو روک دو. میرے نوجوانوں, اس مجلس کے بعد پھر مجھ سے نہ پوچھو کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں, یہ پوچھو اسلام مجھے کیا حکم دیتا ہے. رونے کا حکم دیا تو گریہ کیجیے. زینب آہستہ آہستہ ماں کے سے انداز میں قریب ہوئی زینب عباس کے, مگر عباس کیا ہیں, تلوار پہ سائیکل کر رہے ہیں, کل کی تیاری کا اتنا شوق ہے, کل اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا. قریب پہنچی زینب آہستہ سے کہا, عباس, جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ کا عباس, جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ کا عباس, ماں فاطمہ کا عباس. عباس نے دیکھا شہزادی سامنے ہے, کھڑے ہو گئے. تو شہزادی, اگر آپ نے حکم دیا ہوتا میں خود چلے آتا, آپ نے کیوں زحمت فرمائی. ایک مرتبہ زینب نے کہا, عباس ایک میں خواہش کروں تو تم پوری کرو گے؟ عباس نے کہا, شہزادی آپ حکم دیجئے, خواہش نہیں حکم دیجئے, میں عمل کروں گا. ایک مرتبہ زینب نے کہا, سوچ لو عباس. زینب نے کہا, سوچو. عباس نے کہا, میں نے سوچ لیا ہے, جو حکم دیجئے گا ماننے کے لیے تیار ہوں. زینب نے کہا, عباس ذرا تلوار کو نام میں رکھ لو. ذرا تلوار کو نام میں رکھ لو. عباس ایک مرتبہ بجلی گر گئی, آسمان کی طرف دیکھا, شہزادی آپ کی خواہش ہے اس تلوار کو نام میں رکھ لوں. کہاں عباس, یہ سننا تھا. آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے, انا للہ. عبادتیں جذبات سے ہٹ کر ہوں, عقلی ہوں. عباس نے یہی ثابت کیا تھا. عصر کا وقت آیا, بس مصائب ہیں, سنیے, روئیے, اور یہی زمانہ ہے, فاطمہ کو غصہ دیجیے. اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ شہزادی دعا دیتی ہے, خدایا لودھیوں کو سلامت رکھ. میں کہوں شہزادی ماں لو جاؤ حشم کی دعا دیجیے, گودیوں کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے, تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی. حمید ابن مسلم یزید کی آرمی کا رائٹر, وہ کہتا ہے کہ میں مولا حسین کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھتا تھا کہ کس وقت کیا اثر ہوا حسین پر. علی اکبر نے جب آواز دی علیکم منی السلام, حسین کربلا کی زمین پر گر گئے جیسے آنسو گرتا ہے. 70 مرتبہ اٹھے, 70 مرتبہ گرے, لیکن جب عباس نے آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے, حسین نے کمر کو تھاما, الان ان کا در زہری, عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. اب میری کمر ٹوٹ گئی. حسین آگے بڑھے, صرف احساس کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. خدا کسی بھائی کو بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا کربلا جائیے تو عباس کے روزے سے پہلے وہ دو نشانات بھی ملتے ہیں جہاں پر عباس کے شان حسین کو ملے تھے. پہلی چیز اٹھائی سینے سے لگایا, ساتھ رکھا, پھر آگے بڑھے, دوسری چیز اٹھائی سینے سے لگایا, ساتھ رکھا, قریب پہنچے, عباس کہہ رہے تھے موت ذرا ٹھہر جا. حسین نے عباس کے زخمی سر کو زانوں پہ لیا. عباس نے کہا مولا میں نے میری ماں سے سنا تھا کہ میں جب اس دنیا میں آیا تھا اس وقت تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ آپ کی گود میں نہیں آیا. تو جب اس دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کرتے ہوئے آیا تھا, اب جاتا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرتے ہوئے چلے جاؤ. امام حسین نے کہا عباس پھر کیا بات ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں خون, دوسرے آنکھ میں تیر. حسین نے عباس سے ایک آنکھ کو پوچھا, دوسری آنکھ سے تیر نکالا. عباس نے آنکھیں کھولی, حسین نے خواہش کی, عباس جب تک جیتے تھے یہی کہتے تھے آقا آقا آزرا بھائی کہہ دو. خیمگاہ میں کہرام بپا ہوا, واو عباسا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما, دشمنان اسلام کو نابود فرما, علماء کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ, خصوصاً رہبران امت کو سلامت رکھ. مالک جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے, جو مریض ہیں ان کو شفا دے. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. مالک دعا میں دعا یہ ہے کہ ہم سب کو زیارت چہاردم معصومین سے مشرف فرما. مالک جلد سے جلد تیرے ولی کا ظہور فرما, ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.